إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کے درس کا موضوع کا اعلان ہو چکا ہے، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور ایک قید بھی ہے ساتھ، سلف صالحین کی سمجھ سے. اور آج کی نشست میں جو انشاءاللہ باتیں بیان کروں گا، وہ اس موضوع کا تعارف، اہل سنت والجماعت ایک مفہوم کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے آئے، اس کا استعمال کیوں کیا گیا، عقیدہ کا مفہوم کیا، عقیدہ کا لفظ کہاں سے آیا، یہ کیوں استعمال ہوتا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے لغت کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، اس طریقے سے حدیث کا مفہوم کیا ہے، مصطلح حدیث کی چند باتیں بیان کرنا، اور روشنی کا لفظ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، کہ قرآن حدیث کی روشنی میں اکثر ہم یہ لفظ سنتے ہیں، اور پھر آخر میں سلف صالحین کون ہیں اور سلفیت کیا ہے. اکثر بسا اوقات ہم یہ نام سنتے ہیں، یہ نسبت سنتے ہیں، لیکن اکثر ساتھیوں کو حقیقتاً یہ علم نہیں ہے کہ سلفیت کیا ہے اور سلفی کون ہے، اور اس میں جو تفصیل ہے انشاءاللہ وہ بیان کرتے ہیں. اور میرا تعارف بھائی نے ابھی کیا ہے، جزاہم اللہ خیرن. میرا تعارف، اگر میرا نام بھی بھول جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن میرا تعارف میرا یہ منہج ہے جو آج میں بیان کر رہا ہوں. یہ منہج اہل سنت والجماعت کا منہج، سلف صالحین کا منہج، یہ وہ طریقہ ہے جس پر صحابہ کرام تھے، اور ان کے بعد میں آنے والے تابعین اور تبع تابعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اہل سنت والجماعت، سنت کا کیا مفہوم ہے. لغت کے لحاظ سے سنت کہتے ہیں اس راستے کو جس پر چلا جائے، عام راستہ نہیں. ایک راستہ ہوتا ہے جو بند راستہ ہوتا ہے، یا جس پر کوئی چلتا نہیں ہے، وہ بھی راستہ ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کیونکہ وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا مفہوم ہے. عام طور پہ اب یہاں پہ رہتے ہیں، اب جانتے ہیں راستے کو کیا کہتے ہیں، طریق. تو یہ سنت کہاں سے آ گیا؟ طریق بند بھی ہو سکتا ہے، طریق میں رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سنت کا مطلب یہ ہے لغت میں وہ راستہ جس پر آمد و رفت رہے اور جس پر چلا جائے. لیکن شریعت میں شرعی مفہوم سے سنت کے تین معنی ہیں مختلف. علم فقہ کے نزدیک، جنہیں فقہا کہتے ہیں، سنت کا مطلب ہے ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. ہم لوگ سنت سنتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر داڑھی رکھنا سنت ہے. سلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بات مشہور ہے نا، معروف ہے نا، داڑھی رکھنا سنت ہے. کسی سے سوال کریں کہیں گے سنت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کس مفہوم سے سنت ہے. تو فقہا کے نزدیک سنت کا مطلب ہے ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، یعنی جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہو لیکن لازمی طور پر نہیں. اس کی دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مثال بھی ہے دلیل بھی ہے، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، تین مرتبہ فرمایا، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، یعنی دو رکعت جیسے نوافل نفل ہوتی ہے دو رکعت پڑھو، تین مرتبہ میں دو رکعت پڑھو. اور اس حدیث کے آخر میں یہ لفظ لمن شاء، جو چاہے. اگر یہ لفظ نہ ہوتا تو مغرب سے پہلے بھی دو رکعت فرض ہو جاتی، لیکن لمن شاء جو چاہے اس فرضیت کو اور وجوب کو ہٹا کر سنت کا مفہوم دے دیا، جو چاہے پڑھے جو نہ چاہے نہ پڑھے. فرض اور ہے جیسے آگے بیان کرتا ہوں میں، تو سنت کے یہ مفہوم ہے فقہا کے نزدیک. اور اس کا حکم کیا ہے؟ یثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، یعنی اس کو کرنے والے کو، یعنی جو یہ سنت پر عمل کرتا ہے اس کو کرنے والے کو ثواب ملے گا اگر اس نے خالصتا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، امتثالا خلوص کے ساتھ جس نے اس پہ عمل کیا تو اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور جو اسے ترک کر دے گا اسے کوئی گناہ نہیں. اور یہ مترادف ہے مستحب کے، دوسرا نام جو اس کا استعمال ہوتا ہے فقہا کے نزدیک مستحب بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسے مندوب بھی کہا جاتا ہے. اس کی مثالیں جیسے فرض کے علاوہ ہم عبادات کرتے ہیں، نفل نماز ہے، اور یاد رکھے سنت اور نفل اس مفہوم سے ایک ہی ہے، کیونکہ چیزیں دو ہیں، یا تو فرض ہے یا نفل ہے. نوافل میں پھر سنت کا لفظ بھی داخل ہو جاتا ہے، نفل کا مطلب ہے جو فرض نہ ہو. پھر یہ دو قسم کے ہوتے ہیں نفل، جو ہے نفل مطلق جو آپ کسی وقت بھی بغیر کسی قید کے آپ ادا کر سکتے ہیں، اور جو نفل مقید ہوتا ہے جیسے نماز کے پہلے رکعت پڑھنا، دو رکعت پڑھنا، نماز کے بعد نماز پڑھنا، یہ اور نفل روزہ رکھنا، یہ سب جو ہیں یہ نوافل میں آتے ہیں. دوسرا مفہوم جو ہے عقیدے کے علماء کے نزدیک، اب سنت کا لفظ وہی ہے مفہوم تبدیل ہو گیا. سنت کا معنی ہے طریقہ یا راستہ، جیسے پہلے بیان کیا لغت کے لحاظ سے، لیکن یہاں پر ان کے نزدیک ما امر به الشارع على وجه الالزام، یعنی جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہو لازمی طور پر، اور یہ مترادف ہے واجب کے جسے فرض بھی کہتے ہیں. فرض اور واجب میں فرق نہیں، احناف نے یہ سب سے پہلے بات کی ہے فقہا میں سے کہ فرض اور چیز ہے، واجب اور چیز ہے. حقیقتاً فرض اور واجب دونوں مترادف ہیں. اب یہ وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں کیسے ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں جب فرض کی بات ہو تو آپ یہ سمجھے کہ واجب ہے سلام اللہ، کہ فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں کہ لفظ سنت کا ہے اور اس کا مطلب ہے فرض، دلیل میں صحیح بخاری مسلم کی روایت، جو پہلے میں نے دلیل بیان کی تھی صحیح بخاری کی روایت ہے، مغرب سے پہلے نماز پڑھو صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اس کی دلیل میں کہ لفظ سنت استعمال ہوا اور مراد فرض ہو اور واجب ہو، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں تین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف آتے ہیں، انہیں گھر میں نہیں پاتے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے اور کس طریقے سے ہے. وہ بیان کرتے ہیں جیسے وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ آپس میں کہتے ہیں یہ تو کم عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ہمیں اور محنت اور مشقت سے عبادت کرنی چاہیے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، ہمیشہ روزہ رکھوں گا. وعلیکم السلام. دوسرے شخص نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے شخص نے کہا کہ میں کبھی سوؤں گا نہیں، ہمیشہ قیام اللیل پڑھتا رہوں گا صلاۃ اللیل. چلے گئے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، انہیں خبر ملی کہ ایسے تین لوگ آئے تھے اور اس طریقے سے وہ بات کر کے گئے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی میں ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ لفظ شاہد ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں. اب کیا سمجھے، یہاں پہ سنت کا لفظ وہ ہے جو پہلے فقہا کے نزدیک ہے، یہ مفہوم ہے اس کا؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. الفاظ ذرا غور کریں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لفظ سنت کا استعمال ہوا ہے لیکن یہاں پہ مفہوم تبدیل ہو گیا، یعنی جو میرے راستے پر نہیں وہ مجھ میں سے نہیں، اس کا راستہ ہی الگ ہے. یعنی جو لوگ جیسے صوفیوں کے نزدیک ایک بادام پر 40 سال گزارا کیا، یہ کس کا دین ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، جنکیز خان کی شریعت میں ہوگا یہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اب سنت کے یہاں پہ مفہوم جو ہے وہ ہے فرض کا، یعنی تم پر فرض کر دیا گیا کہ میرے اتباع کرو، اور جس نے میرے اتباع نہیں کی وہ گمراہ ہو گیا اور وہ اس کا راستہ ہمارے راستے سے الگ ہے. وعلیکم السلام. تیسرا مفہوم جو ہے وہ ہے محدثین. محدثین کے نزدیک سنت کے لفظ جو ہے وہ ہے حدیث کے مترادف. یعنی اب جب ہم کہتے ہیں یہ دلیل بیان کرو قرآن اور سنت سے، جیسے موضوع میں بھی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کبھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو سنت کا محدثین کے نزدیک مترادف ہے حدیث کے. اب تین مفہوم یاد رکھیں، فقہا کے نزدیک الگ مفہوم ہے، عقیدہ کے علماء کے نزدیک سنت کا الگ مفہوم ہے، اور محدثین جو علماء ہیں حدیث کے ان کے نزدیک الگ مفہوم ہے. وہ کیا ہے کہ سنت کا مطلب ہے حدیث. اب حدیث کیا ہے؟ جیسے آپ جانتے ہیں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا عمل ہو یا اقرار ہو یا وصف ہو، اسے حدیث کہتے ہیں. تو سنت کے یہ تین مختلف مفہوم ہیں. اب واپس آتے ہیں اپنے پہلے سوال پر، داڑھی کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ سنت ہے، سنت لفظ استعمال ہوتا ہے. کون سی سنت ہے؟ فقہا کے نزدیک جو مفہوم رائج ہے وہ سنت ہے، یعنی رکھو یا نہ رکھو کوئی حرج نہیں، یا عقیدہ کے علماء کے نزدیک مفہوم مراد ہے دوسرا؟ کیوں؟ کیونکہ داڑھی بھی فرض ہے، یاد رکھیں. لفظ سنت استعمال ہوتا ہے اور عام لوگ بےچارے گمراہ ہوتے ہیں اس لفظ سے. اب کسی سے بھی پوچھیں جس کی داڑھی نہیں ہے، کہ یار سنت تو ہے، اب نفل نماز پڑھیں نہ پڑھیں؟ پڑھیں گے تو ثواب ہی نہیں، پڑھیں گناہ تو نہیں ہے، اور داڑھی بھی سنت ہے، رکھیں گے ثواب ہی نہیں رکھیں گے، گناہ تو نہیں ہے. لفظ سنت کا استعمال ہوتا ہے لیکن عقیدہ کے علماء کے مفہوم سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قولی فعلی تقریری، تینوں سنت یہاں پہ داڑھی میں نمایاں ہوتی ہیں. حکم دیا داڑھی رکھو، صحابہ کرام نے داڑھی رکھی، خود بھی داڑھی رکھی، صحابہ کرام نے داڑھی رکھی اس کا اقرار بھی کیا. تو یہ تینوں چیزیں ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب سنت کا لفظ استعمال ہو تو صرف فقہا کے مفہوم سے مراد نہیں ہوتا، کہنے کا مطلب یہ ہے میرا. اور آج کے درس یاد رکھیں، یہ علمی نشست ہے، شاید کچھ ساتھی کو ذرا مشکل لگے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ الفاظ جو ہیں وہ میں عام الفاظ استعمال کروں اور علمی الفاظ کم استعمال کروں. جماعت، اب یہ سنت کا مفہوم میرے خیال سمجھ آ گیا. جماعت گروہ کو کہتے ہیں جسے آپ جانتے ہیں. اہل سنت اور جماعت یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ نام کہاں سے آیا؟ یاد رکھیں اصل میں ہم سب مسلمان ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہے، وہ مسلمان ہے، دار السلام کے اندر داخل ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب مسلمان ہی تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہی نام تھا، مسلمان کا نام تھا. سب سے پہلے جب شیعہ نکلے مسلمانوں میں سے، ایک گروہ الگ ہو گیا اور ان کے عقائد و نظریات قرآن اور حدیث سے الگ ہو گئے، تو صحابہ کرام نے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحابہ کرام نے اپنا نام بھی تبدیل کر دیا. اگر تم شیعہ ہو تو ہم سنی ہیں، اصل میں سب مسلمان ہیں نا. اب دیکھیں یہ اتفاق یہ کہاں سے آیا؟ جیسے ہم اب ہم کہتے ہیں الحدیث ہیں یا سلفی ہیں، تو ہمیں بھی کہتے ہیں یار وہ کہتے ہیں حنفی، تم کہتے ہیں سلفی، فرق کیا ہے؟ ابھی فرق انشاءاللہ آج بیان کرتے ہیں. تو جب شیعوں نے کہا ہم شیعہ ہیں، ہم نے کہا ہم سنی ہیں. پھر صحابہ اکرام کے ہی دور میں خوارج نکلے، شیعوں میں سے نکلے کیا؟ نہیں، سنیوں میں سے نکلے. خوارج نکلے، معتزلہ نکلے، مرجیہ نکلے، اور آہستہ آہستہ یہ ایسے گروہ بنتے گئے اور اہل سنت کی پہچان کم ہوتی گئی. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں سے مسلم کے مقدمہ میں کہ ہم حدیث کو بغیر روایت کو دیکھے لے لیتے. پہلے کس نے یہ کہہ دیا قال صلی اللہ علیہ وسلم امن و صدقنا، سند دیکھتے نہیں تھے. لیکن جب اہل بدع نمایاں ہوئے اور ظاہر ہوئے پھر ہم نے سند دیکھنا شروع کر دی. اہل بدع کون ہے؟ یہی شیعہ، یہی خوارج، یہی معتزلی، یہی مرجی اور یہی گروہ جو موجود تھے. تو اہل بدع جب آئے تو ہمیں سند دیکھنے کی ضرورت پڑی، پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ بدعت ہی ہے، اس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی، یہ مرجی ہے اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو گئی، یہ فلاں، اس طریقے سے انہوں نے اس کو دیکھا. جو تسمیہ ہے سلفی اور سلفیت کی، آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا. جو میں نے قید لگائی ہے سلف صالحین کے مفہوم سے، یہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. تو اہل سنت اور جماعت کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جن کا اجتماع کس چیز پہ ہوا؟ سنت پہ ہوا، جن کا اجتماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور راستے پر ہوا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر جمع ہوئے. سوری، ٹھیک ہے، تعریف سمجھ آ گئی. اہل سنت اور جماعت کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن کا اجتماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور راستے پر ہوا. اس گروہ کی دلیل کیا ہے؟ یہ میں سلفیت میں بیان کروں تاکہ دو دفعہ نہ ہو جائے، وقت بھی کم ہے. اب آتے ہیں عقیدہ کا لفظ. اہل سنت والجماعت کا مفہوم ہو گیا عقیدہ. لفظ عقیدہ کا لغوی مطلب ہے کسی چیز پر مضبوطی سے گرہ ڈالنا. عقدہ، عقدہ عربی میں، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں. عقدہ گرہ ڈالنا کسی چیز پر، گرہ لگانا اور اسے اچھی طرح باندھنا. نفثات ومن شر النفثات في العقد، جزاك الله خير. یہ بھی ایک میں نے مثال دی ہے کہ جو جادوگرنیاں تھیں وہ کیا کرتی تھیں، گرہ ڈال کر نفثات، پھونک مارنا، عقد گرہ ڈالنا. تو لفظ عقدہ کا لغ مفہوم سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اور اس کی دوسری مثال قرآن مجید میں بما عقدتم الایمان، جس وجہ سے تم لوگوں نے اپنے قسم پر گرہ ڈال دی، یعنی قسم کو مضبوط کیا. اور شریعت میں عقیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو انسان اپنے دل سے مانتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے اور اس پر مضبوطی سے اپنے دل میں گرہ باندھ لیتا ہے اور اس کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اور دنیا آخرت کو سنوارنے کا طریقہ بنا لیتا ہے، یہ عقیدہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر قرآن اور سنت، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر یہ عقیدہ قرآن اور سنت سے مخالفت رکھتا ہے تو یہ باطل عقیدہ ہے، اور اگر یہ عقیدہ قرآن اور سنت سے ہی لیا گیا ہے تو یہ حق عقیدہ ہے. اور عقیدہ کا لفظ اس مفہوم سے قرآن مجید اور حدیث میں نہیں ہے، لغوی اعتبار سے موجود ہے. لفظ عقدہ یا عقدو، عقدن، یہ موجود ہے، لیکن عقیدہ کا لفظ جو رائج ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ عقیدہ حق ہے، یہ عقیدہ باطل، یہ سلفی عقیدہ ہے، یہ فلاں عقیدہ ہے، یہ اشعری عقیدہ ہے، لفظ عقیدہ کا استعمال ہوا ہے. یہ عربی لغت کو مد نظر رکھ کر علماء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، کیونکہ جو مثال کے طور پر ہندو عقیدہ ہے، اب ہندو بھی تو عقیدہ ہے کہ نہیں، وہ بھی اپنے دل میں ایک علمی بات رکھتے ہیں جس پر مضبوطی سے وہ اس پر گرہ ڈال دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب اسے لفظ عقیدہ دیا گیا اور یہ باطل عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے بتایا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا عقدہ سے ہے، اور عقیدے کو بھی ہم لوگ اپنے دل میں ہی مضبوطی سے باندھ لیتے ہیں. تو یہ لفظ اصل میں اس طریقے سے یہ عربی زبان کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث کے نصوص کو دیکھے اور مختلف عقائد کو دیکھے یہ لفظ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث کا کیا مطلب ہے؟ قرآن جیسے آپ جانتے ہیں لغت کے لحاظ سے قرآن کے دو مفہوم ہیں. قرأ یعنی تلا یتلو تلاوت سے, اور یہ مصدر ہے قرأ قرأ و قرآن, جیسے کہ ہم کہتے ہیں غفر غفرا و غفرانا. اور اس کا معنی اس مفعول سے بھی لیا گیا متلو, جس کو پڑھا جائے یا جس کی تلاوت کی جائے. اور دوسرا معنی ہے قرآن مجید کا یعنی جمع, ایک تلاوت سے ہے دوسرا ہے جمع سے, جسے جمع کیا جائے. اور قرآن مجید مجموعہ ہے, ایک جامع کتاب ہے جس میں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سامان موجود ہے, اور یہ جمع ہو چکا ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتاب کی شکل میں, اس لیے اسے کہتے ہیں قرآن. اور شریعت کے مفہوم سے قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, سورۃ ناس پر ختم ہوتا ہے, اور عقیدے میں جیسے آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, علماء جب قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو مخالف گروہ کو مخالفین گروہ کو رد کرتے ہوئے قرآن مجید کے اس طریقے سے وہ فرماتے ہیں, القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدأ وإلیہ یعود, کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے, منہ بدأ اللہ تعالیٰ سے ہی شروع ہوا, نازل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, وإلیہ یعود اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے قرآن مجید کی بھی. تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے جب قرآن مجید کی بات ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ہے قرآن مجید کا مختصر سا تعارف اور مفہوم کیا ہے. حدیث شریعت میں حدیث کا مفہوم جو ہے جو میں نے جس میں نے بیان کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا اقرار یا وصف, اسے حدیث کہتے ہیں, حدیث نبوی. اور عام مفہوم میں کچھ محدثین کے نزدیک حدیث کے لفظ تھوڑا سا عام بھی کر دیا کچھ علماء نے, جیسے امام سیوطی نے تدریب الراوی میں وہ فرماتے کہ حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل یا اقرار جیسے بھی بیان کیا, یا صحابی کا قول بھی ہو سکتا ہے یا تابعی کا قول بھی ہو سکتا ہے, جسے دوسرے الفاظ میں اثر بھی کہتے ہیں. لیکن جو صحیح ہے وہ جو عام محدثین کے نزدیک بات مشہور ہے, حدیث کا مطلب ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو, قول عمل اقرار یا وصف. اور یہاں پر جب ہم بات کریں گے عقیدے کی, جب حدیث کی بات آتی ہے تو یہ کون سا مفہوم ہے؟ دوسرا, یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتی ہے, صحابی کا قول بھی اس میں ہو سکتا ہے بطور دلیل, اور تابعی کا قول بھی ہو سکتا ہے. پھر چند مصطلحات حدیث میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. حدیث کا لفظ بیان ہو چکا ہے, مطلب کیا ہے, حدیث قدسی کیا ہے, اور حدیث قدسی اور قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے. حدیث قدسی یاد رکھیں, یہ وہ کلام ہے, وہ حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اس میں جو لفظ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور مفہوم جو ہے معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن مجید میں دونوں لفظ بھی اور معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, یاد رکھیں. حدیث قدسی میں معنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور عام حدیث میں دونوں لفظ اور معنی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر میں حدیث بھی شامل ہے اور اثر, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا صحابہ و تابعین کے اقوال بھی خبر میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں. اثر کہتے ہیں صحابی کا قول ہو یا تابعی کا قول ہو, اسے اثر کہتے ہیں. اکثر آپ سنتے ہوں گے, کتابوں میں پڑھتے ہوں گے, جاء فی الاثر عن فلان, جاء فی الاثر کا مطلب یہ بھی سمجھے کہ یہ تابعی اصحابی کا قول ہے. یہ حدیث کی اہمیت ہماری شریعت میں, اور اس میں تھوڑا سا میں وقت تھوڑا زیادہ لوں گا, اور یہ بہت اہم بات ہے. ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, لیکن ہمارے اکثر ساتھی کو علم نہیں کہ دفاع حدیث کیسے کیا جاتا ہے. اور فتنہ انکار حدیث, جیسے آپ جانتے ہیں, آج کل بہت ہی مشہور ہو گیا. اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پہلے یہ لوگ آتے تھے سینہ تان کے ایسے کہتے تھے کہ حدیث کا وجود ہی نہیں, لیکن آج کل انہوں نے اپنا طریقہ ذرا تبدیل کر دیا. واقعی نہیں کہیں گے کہ حدیث کا وجود نہیں, حدیث سب ضعیف ہیں, اس لیے ہم انکار کرتے ہیں مکمل طور پہ. قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں اب, اور ایک دو لوگوں کو میں نے یہاں پر بھی دیکھا ہے ابھی پچھلے مہینے میں, آئیں گے آپ کی طرف عزت ذلت اور انکساری کے ساتھ, بالکل ایسے غریب بیچارے بن کے, اور ان کی آنکھوں سے ایسے آنسو ٹپکنے والے ہوں گے قرآن مجید کی آیت ہے, اور اس طریقے سے بات شروع کریں گے. اصل مقصد حدیث کا انکار ہے, وہ میں مثال انشاءاللہ بیان کرتا ہوں اس درس کے آخر میں. حدیث دین اسلام کا دوسرا ماخذ ہے قرآن مجید کے بعد, اور اہل سنت والجماعت کے علماء کے نزدیک حدیث قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے. قرآن مجید کی مجمل آیات کی تفصیل بیان کرتی ہے, قرآن مجید کی مطلق آیات کی تقیید کرتی ہے, اور عام آیات کو خاص بھی کر سکتی ہے. یہ ہمارا منہج اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو مخالفین ہیں, جیسے انشاءاللہ دروس میں بات بیان ہوتی رہے گی, وہ یہاں پر وہ مخالفت کرتے ہیں, جیسے احناف مخالفت کرتے ہیں کہ حدیث قرآن مجید کی قید نہیں کر سکتی, عام کو خاص نہیں کر سکتے, اور اس وجہ سے کافی گمراہ ہوئے عقائد میں اور عبادات معاملات میں بھی. حدیث کے معاملے میں اب اس کی دلیل کیا ہے کہ حدیث جو ہے قرآن کو عام آیت کو خاص بھی کرتی ہے, مطلق مقید بھی کرتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہی ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 44, ارشاد باری تعالیٰ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتارا تجھ پر ذکر, اور ذکر یاد رکھیں. عام لفظ میں ہم قرآن سمجھتے ہیں, لیکن وسیع مفہوم میں قرآن حدیث دونوں شامل ہیں. اللہ کی وحی, ذکر مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی وحی, اور اللہ تعالیٰ کی وحی میں قرآن حدیث دونوں شامل ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل الیک ذکر, ہم نے تم پر وحی نازل کی, قرآن نازل کیا. کس لیے نازل کیا؟ لتبین للناس ما نزل الیہم, تاکہ تم لوگوں کو اچھے طریقے سے بیان کرو کہ ان پر کیا نازل کیا گیا ہے, ان آیات کا مفہوم کیا ہے, اس قرآن کو کیسے سمجھا جائے. تو یہ واضح دلیل ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی سخت ضرورت ہے. حدیث کے معاملے میں مسلمانوں کے, اہل قبلہ مسلمانوں کے چار گروہ موجود ہیں. نمبر ایک, پہلے گروہ نے کہا کیونکہ حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, اور یہ بہت مشکل ہے کہ ہم دونوں کو الگ الگ کریں. جب ملاوٹ کسی چیز میں ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں بہتر ہے, اور انہیں حدیث کا مکمل انکار کیا, جیسے پرویزی جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں, ان کے مختلف نام ہیں, فتنہ انکار حدیث ان سے شروع ہوا. دوسرا گروہ ان کے بالکل الٹ, وہ کہتے ہیں جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں سب صحیح ہیں, سب پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. جب کوئی آپ کو یہ کہہ دے قال صلی اللہ علیہ وسلم, سر آنکھوں پہ رکھ لو. اور یہ بعض صوفی حضرات, خاص طور بریلوی حضرات اگر آپ کو سامنے آئیں گے, تو وہ جب حدیث کی بات آتی ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتے سند کیا ہے. ان کے علماء آج کل اس طرف آ رہے ہیں, وہ سند بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن عام طور پر وہ سند کے بغیر ہی حدیث بیان کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تیسرا گروہ ہے صحیح حدیث کو جاننے کے بعد صحیح حدیث کو ترک کر دیا اور اپنے امام کے قول کو لے لیا, اور یہ ہے اندھی تقلید والے, کیونکہ یہ ہمارے امام کے قول کے اور ان اصول اور قوانین کے مطابق ضعیف ہے, اسے الگ کر دیا اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں, خاص اصول اور قواعد کی بنیاد پر. اور صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیا. اور یہ ہے اہل سنت والجماعت اور محدثین کی جماعت جنہوں نے آج ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کر لی ہے. آج ہمارے لیے حدیث کو ڈھونڈنا آسان ہے, کتابی شکل میں موجود تھے اور آج کے دور میں سیڈیاں بھی آ گئی ہیں. آپ نے صرف کلک کرنا ہے اور راوی کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے صحیح ہے, بلکہ احادیث کا مجموعہ علامہ البانی کا بھی سی ڈی کی صورت میں آ گیا ہے. آپ صرف انٹر کر لیں حدیث کے پہلے الفاظ پوری حدیث آ جائے گی اور دیکھیں صحیح ہے ضعیف ہے, اس پہ آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. اور یہی گروہ راہ راست پر ہے اور حق پر ہے. آئیے دیکھتے ہیں حدیث کا کس طریقے سے ہم دفاع کریں, ہم حدیث کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں. اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جواب ہے جو حدیث کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں. اگر آپ انہیں بیان کریں فلاں حدیث میں فلاں لفظ آئے تو وہ کہیں گے ہم شروع سے ہی حدیث کو تو مانتے ہی نہیں ہیں, انکار کرتے ہیں, ہمارے سامنے بطور دلیل حدیث پیش نہ کرنا. تو ابھی ہم قرآن مجید سے انشاءاللہ ثابت کرتے ہیں کہ حدیث قرآن مجید سے ہی ثابت ہے, حدیث کا وجود اور اس پہ عمل کرنا بھی صرف اور صرف قرآن مجید سے ہی ثابت ہے, اور اس سے بھی زیادہ جو ہے ایک عقلی دلیل بھی ہے. آئیے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کا کس طریقے سے ثبوت بیان کیا. نمبر ایک, قرآن مجید میں دو قسم کے دلائل ہیں. نمبر ایک منفی دلائل, نمبر دو مثبت دلائل. منفی کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں, یعنی جو مخالف قول ہے جو انکار کرتے ہیں حدیث کا اس وہ قول قرآن میں ہے ہی نہیں. اور جو مثبت ہے وہ حدیث کا اثبات کہ یہ موجود ہے. میں مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں, یعنی قرآن مجید میں جو منفی دلیل ہے, پہلی دلیل جو منفی ہے اس ذرا سمجھیں. نمبر ایک, قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں کہ صرف قرآن مجید پر ہی عمل کرنا, اس کے سوا کسی چیز پہ عمل نہیں کرنا. یہ پورا قرآن مجید آپ کے سامنے ہے, آپ کو ایک آیت نہیں ملے گی کہ صرف اور صرف قرآن پہ ہی عمل کرنا, اس کے علاوہ کسی چیز پہ عمل نہ کرنا. نمبر دو, یہ بھی قرآن مجید میں کہیں نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن ہی لینا, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لینا. نمبر تین, یہ بھی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسے ترک کر دینا. کوئی چیز اگر گواہوں سے ثابت ہو جاتی ہے, جس کا وجود گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسے ترک کر دینا, یہ قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, منفی دلائل تین جو میں نے بیان کی ہے, مختصر بیان کر رہا ہوں میں تاکہ صرف ایک آئیڈیا ہو جائے اس چیز کا. قرآن مجید نے حدیث کا انکار کیا ہی نہیں ہے, منفی دلائل یہ ہیں. یہ دکھائیں قرآن مجید میں کہاں ہے کہ صرف قرآن پہ عمل کرنا, اگر قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور چیز بھی دے دے اسے نہ لینا. بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وما اتاکم الرسول فخذوا, وما موصول ہے اور عربی زبان میں قواعد میں اسی موصول جو ہے وہ صیغہ عموم میں سے عام ہے, جو کچھ بھی آپ کو دے, جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو, چاہے قرآن ہو یا قرآن کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے, جو مثبت دلائل ہیں یہ بھی دو قسم کے ہیں, ایک ہیں عام اور دوسرے ہیں خاص. جو عام ہیں اس میں حدیث کا لفظ موجود نہیں لیکن اشارہ ضرور ہے, اور اس میں بہت ساری آیات ہیں, میں چند بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, یعنی جس میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں بیان کیا ہے لیکن حدیث کا لفظ موجود نہیں. اور اتباع میں جب آپ کسی شخص کی اتباع کرتے ہیں تو اس کی پوری اتباع کرتے ہیں, یہ نہیں کہ اس کی آدھی بات پہ اتباع کی جائے اور دوسری کو ترک کر دیا جائے. اور یہ آیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں جس میں نے ابھی بیان کیا, وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. دوسری آیت میں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تیسری آیت, واطيعوا الله واطيعوا الرسول. چوتھی آیت, ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. پانچویں آیت, وان تطيعوه تهتدوا. ترجمہ میں آپ سب بھی جانتے ہیں, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کا مقصد یہ ہے ان آیات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پیروی کرو, تمہاری کامیابی اسی میں ہے. اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اتباع میں پوری اتباع مقصود ہوتی ہے, آدھی اتباع مقصود نہیں ہوتی ہے. جو خاص دلائل ہیں یہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے علمی دلائل، ایک ہے عملی دلائل. رحمک اللہ، علمی دلائل اور عملی دلائل. علمی دلائل میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی ذکر کیا، لیکن حدیث کے لفظ سے نہیں، حکمت کے لفظ سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو حدیث کے لفظ سے بیان کر دیتا، جھگڑا ختم ہو جاتا نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقویٰ چاہتا ہے جو دل میں ہے. ظاہراً داڑھی اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں، شلوار بھی ٹخنے کے اوپر آ گئی، لیکن کیا دل میں تقویٰ ہے کہ نہیں، ظاہراً تو ہمیں پتہ نہیں ہے. امتحانوں سے تقویٰ نمایاں ہوتا ہے. یہ مختلف امتحان جو امت پر آج بھی ہیں، اور اس سے پہلے صحابہ کرام پر بھی تھے، اور ان سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تھے، اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کو بیان کیا. پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اتارا کتاب قرآن مجید، والحکمہ اور حکمت یعنی حدیث. اور محدثین آپ دیکھیں، تفسیر بجر الطبری ہے، تفسیر بن کثیر ہے، اس میں جب مفسرین بات بیان کرتے ہیں تو وہ کتاب کو قرآن لکھتے ہیں ہمیشہ. کتاب کا مطلب ہے قرآن، اور حکمت کا مطلب ہے حدیث، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. دوسری آیت، اللہ تعالی سب سے بڑی نعمت جو انسان کو عطا فرمائی ہے وہ ہے قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اتاری ہے. کون سی نعمت؟ قرآن اور حکمت. نمبر 3، صحابہ کرام کا تزکیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث سے کیا. سورۃ جمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا. امی جو آپ جانتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جس رسول نے ان کا تزکیہ کیا، انہیں تعلیم دی. کس چیز سے تزکیہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سے. اور تعلیم کس چیز کی دی؟ قرآن کی اور حدیث کی. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم، امہات المؤمنین کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرآن اور حدیث کی تلاوت کیا کرو. سورۃ احزاب آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واذکرن ما یتلى فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، کہ اپنے گھروں میں آیات اللہ یعنی قرآن مجید والحکمہ یعنی حدیث بیان کیا کرو. اور عملی دلائل جو ہیں وہ ان سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، اور میں دو مثالیں دیتا ہوں. نمبر 1، یہ قرآن مجید جو آج موجود ہے اس کی ترتیب آپ نے دیکھی ہے، سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، سورۃ ناس پر ختم ہوتا ہے. قرآن مجید جب اترا تھا سب سے پہلے آیت کون سی اتری؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. اور سب سے آخری آیت یاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم جزاک اللہ خیر، اس کو سب سے آخر میں ہونا چاہیے تھا. لیکن آج کا موجودہ قرآن جو موجود ہے اس کی ترتیب مختلف ہے. اور قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ہے کہ قرآن کی ترتیب اس طریقے سے کرنا، کوئی آیت نہیں ہے. اور یہ ترتیب قرآن مجید کی ہمیں کہاں سے ملی؟ حدیث سے ملی. نہیں، ترتیب وہ جمع اور چیز ہے، عثمان کے زمانے جمع ہوا تھا. ترتیب ہمیں کہاں سے ملی کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ رکھو، پھر سورہ بقرہ رکھو، اس طریقے سے یہ آیت یہاں پہ رکھنی ہے، وہ آیت وہاں پہ رکھنی ہے؟ یاد رکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا. اپنی مرضی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے ترتیب نہیں دی. لیکن وہ وحی کہاں ہے؟ قرآن مجید میں تو ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ کس سورت کو کس طریقے سے کس جگہ پر رکھنا ہے. تو یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ حدیث سے ملا. حدیث میں دیکھیں یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کو فلان جگہ پہ لکھو. تو یہ بھی ہمیں حدیث سے ملا موجودہ ترتیب قرآن. یہ عملی دلیل ہے, قرآن ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ میں ہے. اب اگر آپ کہتے کوئی حدیث کا مکمل انکار ہے تو پھر یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کیسے صحیح ہے؟ اب سب جانتے ہیں سب سے پہلی آیت سب سے پہلی سورت یہ نہیں ہے, تو پھر ترتیب کیسے درست ہے اگر حدیث کا انکار ہے تو؟ اور دوسری مثال جو عملی مثال ہے, قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اقیم الصلاح, نماز قائم کرو. اب نماز کیسے قائم کریں؟ پانچ وقت نماز فرض ہے سب جانتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز پانچ وقت فرض ہے, لیکن نماز کیسے پڑھیں؟ پانچ وقت کہاں ذکر قرآن مجید میں؟ کچھ آیات لے کے آتے ہیں, کچھ آیات لے کے آتے ہیں. ہم جھگڑا نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نماز آپ پڑھتے ہو تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک, یہ قرآن مجید سے ہمیں دکھا دیں. قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. یہ کہاں سے ملے ہمیں؟ حدیث سے ملا. وآتوا الزکات, زکات دیں. زکات کیسے دیں؟ زکات کا نصاب کیا ہے؟ زکات کی مقدار کیا ہے؟ کس کو دینا چاہیے؟ کب دینی چاہیے؟ سونے چاندی کی زکات ہے, کیسے دیں؟ کتنی مقدار میں دیں؟ یہ کہاں سے ملا؟ حدیث سے ملا. اچھا, ابھی محرم کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں منہ اربعۃ حرم ان عدۃ شہور عند اللہ اتنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہ اربعۃ حرم. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مہینے جو ہیں 12 لکھ دیے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے. ان میں سے 4 حرام مہینے ہیں, حرمت والے مہینے, ادب والے مہینے ہیں. ان میں جنگ نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا, فسق نہیں کرنا. ظلم تو ویسے حرام ہے لیکن ان 4 مہینوں میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ قرآن مجید میں ہے نہیں ہے. یہ کہاں سے ملا؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب, الاشہر الحرم, یہ 4 حرام مہینے ہیں. یہ ہمیں کہاں سے؟ یہ بھی حدیث سے ملا. تو یہ حدیث ہمیں قرآن مجید سے ہی اس کا ثبوت ملتا ہے. حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں احادیث کا سہارا نہیں لینا بھی نہیں چاہیے ان کے سامنے, اور ضرورت بھی نہیں ہے. جب قرآن مجید میں واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیان کر دیا ہے اس طریقے سے تو یہ کافی ہے. جو عقلی دلیل ہے وہ عام دلیل ہے, آپ سب سمجھتے ہیں. وہ حدیث کا انکار اس لیے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ملاوٹ ہو گئی حق اور باطل کی, احادیث کی ملاوٹ ہو چکی ہے, صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, اور اس حق کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز موجود ہے جو صرف حق ہے, باطل ہے نہیں اس میں, تو ہم اس کو چھوڑ کر اس طرف کیوں نہ جائیں؟ مجھے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کا یہ وجہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ درست ہے تو دنیا میں ایسے کیوں نہیں کرتے؟ سونے میں ملاوٹ موجود ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا ممکن حدیث موجود ہے جو سونا نہ خریدتا ہو؟ جانتے ہیں آپ کسی کو, کوئی ایسا پرویزی آپ کی زندگی میں آیا ہے جو کہتا ہے میں سونا نہیں خریدتا؟ کیوں نہیں خریدتا؟ اس میں بھی ملاوٹ ہے, میں نے خریدنا چھوڑ دیا. ڈاکٹرز آپ دیکھتے ہیں کلینکس میں, ہسپتالوں میں تقوی کی کمی ہے, ملاوٹ ہوتی ہے, لوگوں کو غلط طریقے سے علاج دیتے ہیں, پیسہ کمانے کی تجارت ہے, کوئی شک نہیں اس میں ہو رہا ہے آج کل. تو کیا ہم مریضوں کو ڈاکٹر کی طرف لے جانا بند کر دیں؟ کوئی ایسا شخص ہے جو کہے گا ڈاکٹر کی طرف نہیں جاؤ کیونکہ وہ بھی ملاوٹ کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کہے گا. تو اگر دنیا کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے, دنیا کی زیب و زینت کے لیے آپ اس ملاوٹ پر عمل کر کے زندگی گزارتے ہو, تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے حدیث کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جیسے سونا خریدنے کے لیے بھی ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے مختلف ٹیسٹ ہیں, لوگ کرتے ہیں خریدنے سے پہلے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ شہد ہے, شہد لوگ بیچتے ہیں یمنی وغیرہ, کہتے ہیں یہ خالص ہے. تو کچھ لوگوں کے پاس خاص ٹرک ہیں جاننے کے لیے کوئی اسے گرا رہا ہے, کوئی اسے ماچس لگا کے دیکھ رہا ہے, کوئی اسے ٹیسٹ کرنا تو دور کی بات ہے, کیونکہ اور ٹیسٹ ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے خالص ہے کہ نہیں. تو محدثین نے بھی ایسے قواعد اور ضوابط بیان کیے ہیں جس سے حدیث کو پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح یا ضعیف ہے, اس کو الگ الگ کر دیا. تو آپ ان کی طرف کیوں نہیں جاتے, ان سے علم کیوں نہیں سیکھتے؟ جو روشنی کے لفظ آپ سنتے ہیں, یاد رکھیں اصل میں انسان ڈاکٹری کے لحاظ سے بھی اندھا ہے. یہ آنکھ جو ہے یہ روشنی کے بغیر نہیں دیکھتی, اصل میں انسان اندھا ہے, روشنی سے انسان دیکھتا ہے, یہ حقیقت ہے. میڈیکل کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے, ابھی یہ لائٹیں بند ہو جائیں ہم سب اندھے ہو جائیں, کچھ نظر نہیں آئے گا. جو تھوڑا نظر آئے گا وہ روشنی سے ہی نظر آئے گا, جو تھوڑی سی روشنی ہوگی. جتنی روشنی بڑھتی جائے گی اتنا ہی ہمیں صاف نظر آتا ہے, جتنی روشنی کم ہوتی جائے گی ہماری بینائی بھی کم ہوتی جائے گی. اور جس نے بھی بغیر روشنی کے قدم اٹھائے اس نے ٹھوکر کھائی. اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے جو روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ قرآن اور حدیث کی میں ہمیں ملتی ہے. قرآن حدیث کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روشنی نازل فرمائی. جیسے سورج موجود ہے گھر گھر میں, اس کی روشنی جاتی ہے. سورج دیکھنے کے لیے آپ کو لائٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, دن میں سورج موجود ہے, آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی کے لیے آپ کو خود جانا پڑتا ہے, روشنی آپ کی طرف نہیں آئے گی. یاد رکھیں سورج کی روشنی ہر انسان کو ملتی ہے ہر وقت میں, دن کے وقت آپ مل سکتی ہے, لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی کے لیے آپ کو خود جانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. خود جانے کا مطلب یہ ہے قرآن تو گھر گھر میں موجود ہے, لیکن خود جانے کا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, اور بغیر سمجھنے کے آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. اور درمیان میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس روشنی تک لے جائے؟ جب میں نے بتایا ابھی ہم اندھے ہیں, ہر انسان اندھا ہے, روشنی سے ہی دیکھتا ہے. تو اندھے کو روشنی کی طرف لے جانے کے لیے کوئی شخص تو ہونا چاہیے. سلف صالحین ایک وہ راستہ ہے, ایک وہ طریقہ ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے قرآن اور حدیث کی روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں اس راستے کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یعنی یہ کافی نہیں ہم کہیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا, یہ کافی نہیں. پتہ ہے آپ کو کیوں کافی نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, شیعوں سے لے کے پرویزیوں تک, قادیانی بھی بیچ میں شامل ہیں, جب وہ اپنے فاسد اور باطل منہج کی دلیل بیان کرتے ہیں, وہ تورات اور انجیل کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں ہمیں, قرآن مجید کی آیات لے کے آتے ہیں اور حدیث کو پیش کرتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دوں گا. قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کے دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہیں ہے. یہ مشہور بات ہے, یہ مشہور ان کا عقیدہ ہے. اور ان کے غلام احمد قادیان جو ہے وہ ان کے لیے نبی ہے. تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہ تمہارے پاس دلیل ہے, قرآن مجید کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. کہتے ہیں خاتم کا لفظ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں, خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں. تو ہم نے خاتم کا لفظ انگوٹھی سے لیا ہے, جس کا جو خوبصورتی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور کیا آپ کو شک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں اور سب انبیاء کی خوبصورتی ہیں؟ کسی کو شک نہیں, کسی مسلمان کو شک نہیں ہے, سب سے افضل اور بہتر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. لیکن کیا یہ آیت اس کی دلیل ہے؟ اچھا, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث بھی ہے. حدیث کون سی آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا خاتم الانبیاء لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہاں تک. الا ان یشاء اللہ, یہ زیادتی ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعد الا ان یشاء اللہ. تو اللہ تعالی نے چاہا ہمارا غلام احمد قادیان نبی بن گئے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا منہج غلط ہے, عقیدہ فاسد ہے. قرآن مجید کی آیت کو اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا, اور اس حدیث کو سامنے لے کے اور اس پہ عمل کرتے ہیں. اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیت کا مفہوم جو تم لوگوں نے لیا ہے یہ غلط مفہوم ہے، کیونکہ قرآن مجید، اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ راستہ کون سا ہے جو ہمیں حق کی طرف لے جائے گا، قرآن تو حدیث انہوں نے بھی بیان کیا، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کیوں ضروری ہے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر آتے ہیں سلفیت کی طرف، سلفیت کیا ہے. اب ان کے رد میں دیکھیں قرآن مجید کی آیت کا مفہوم صحابہ کرام نے کیسے لیا، تابعین نے کیسے لیا اور سلف صالحین نے کیسے لیا. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، اور جس نے دعویٰ کی نبوت کا کون، مسلمہ کذاب، تا قیامت اس کا نام کذاب، اس کے نام سے کذاب لکھ دیا گیا تا قیامت، اس کے خلاف جنگ کی، اسے قتل کیا. یہ ہوا کہ نہیں؟ اگر اس آیت کا یہ مفہوم ہوتا تو کیوں جنگ کرتے وہ، مسلمہ کذاب کو قتل کیوں کرتے، اپنی جانیں کیوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں شہید ہوتے، اپنی جان کیوں دیتے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ آپ نے اس قرآن کو سمجھے، انہوں نے نہیں سمجھا تھا؟ حدیث کی طرف آتے ہیں، انا خاتم النبیین سے بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں انبیاء جتنی بھی آئے ہیں ان کی خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، واضح الفاظ ہیں. ایک شخص تھا منافق، اس کا نام تھا محمد بن سعید المصلوب. یہ شخص حدیثیں وضع کرتا تھا اور اس کو علماء نے پکڑا اور حاکم وقت خلیفہ عباسی کے سامنے لے گئے اور حجت قائم کی، اور اس شخص کا سر قلم کر دیا اس حدیث کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے. جب حد قائم کرنے سے پہلے اسے سوال کیا، اس شخص نے کہا تم مجھے ایک حدیث کی وجہ سے قتل کر رہے ہو، میں نے 4000 حدیثیں وضع کی، 4000 تم نے تو ایک پکڑی، میں نے 4000 حدیثیں وضع کی ہیں. لیکن آج یہ گمراہ فرقہ، باطل فرقہ، اسی حدیث کو مضبوطی سے تھام کے اور بلکہ سینہ تان کے اس حدیث کو بیان کر، کتاب میں دیکھیں آپ یہ حدیث موجود ہوگی. تو سلف صالحین نے اس حدیث کو دیکھا، اس کو سمجھا، حق کو حق واضح بیان کر دیا اور باطل کو باطل الگ کر دیا. اس کو چھوڑیں، بریلویت میں دیکھیں آپ، احمد رضا بریلوی یہ تو صرف ایک آیت اور ایک حدیث ہے، ایک کتاب لکھتے ہیں الامن والعلا لناعه المصطفی بدافع البلاء، اونچائی اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا حاجت روا کہتے ہیں. اور اس کتاب میں انہوں نے ایک آیت ایک دلیل بیان نہیں کی، 350 دلیل، 350، 50 آیتیں اور 300 حدیث اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے. قرآن اور حدیث بیان کیے ہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے. جو بھی آیت اس کو سامنے آئی، پتہ نہیں وہ اس وقت کون سا جز کھولا ہوا تھا اس نے لکھ دی اس میں، اور سب جانتے ہو عالم نہیں تھا، محققین علماء سب جانتے ہیں کہ وہ عالم تھا ہی نہیں. اور جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا ان میں سے 300 حدیث کو چن کے چپکا دیا اسے. پتہ جانتے ہیں کیوں ایسا کیا؟ وہ کتاب موجود ہے، آپ میں سے جتنے بھی بچے ہیں یہاں پہ چھوٹے موجود ہیں، جو سورہ فاتحہ کی تفسیر جیسے آتی ہو بس، اب اسے کتاب دے دیں وہ اس کا رد کر دے، وہ رد کر دے گا. جو سورہ تفسیر، سورہ فاتحہ کی تفسیر آتی ہو صحیح طریقے سے، صرف بچہ، جس کوئی بچہ ہو، کوئی عالم کی ضرورت نہیں، اسی بچوں کو آپ کتاب دے دیں وہ کہہ دیں بیٹا یہ دیکھو اس میں غلطی ہے کہ نہیں، وہ آپ کو 350 دلیل کی سب کی سب غلطیاں نکال دے گا. ان کے علماء کیوں نہیں سمجھتے؟ علماء کہتے ہیں اعلی حضرت نے اس کتاب میں 350 دلیل بیان کی، تم لوگ اندھے ہو؟ تم بھی تو کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، تو یہ 300 حدیث کہاں گئی؟ یہ 300 حدیث تب مانے اگر ایک حدیث بھی اس معاملے کی دلیل ہو نا، تب مانے ہیں، مانیں گے نا. جب یہ حدیث کی دلیل بن ہی نہیں رہی تو کیسے مانیں اس کو؟ انہوں نے زبردستی چپکا دیا، کتاب کی تالیف بھی ہو گئی، مارکیٹ میں موجود بھی ہے، تو کیا لازمی ہے جس نے بھی ایسا کیا تو اسی کی بات مانی جائے، چاہے اس میں باطل کیوں نہ ہو؟ تو صرف قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے، یاد رکھیں. ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہم قرآن و حدیث پہ چل رہے ہیں. دیوبندیت پہ میں نہیں آتا، وقت نہیں ہے اس وقت. یہ دونوں مثالیں قادیانیت کی اور بریلویت میں نے بیان کی ہے. تو سلف صالحین، سلفیت کیا ہے، سلف صالحین کیا ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوا. سلفیت کیا ہے، سلفی کون ہے، اور سلفی بننے کا کس نے حکم دیا؟ حنفی اور سلفی لفظ میں کیا فرق ہے، اور کیا یہ کافی نہیں کہ میں مسلمان ہوں؟ چار پانچ چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سلفیت، سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں نہیں، صحابہ کو نہیں کہتے، صحابہ بھی شامل ہیں، بلکہ صحابہ سلف صالحین کے جو قائد ہیں، رہنما ہیں، بنیاد ہے ہمارے سلفیت کی، صحابہ کرام جو ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن صرف صحابی مقصود نہیں. عربی میں سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ، جو پہلے گزر چکے ہیں. اور شریعت کے مفہوم میں، ہمارے نزدیک شریعت کے مفہوم میں سلف وہ ہیں، وہ لوگ جن کی اتباع کی جائے. اور یہ سلف صالحین بھی ہو سکتے ہیں، فاسدین بھی ہو سکتے ہیں، جن کی اتباع کی جائے. صالحین وہ ہیں، وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی حق پر گزاری، قرآن اور حدیث پر گزاری، اور اپنے سے پہلے لوگوں کی سمجھ کے مطابق، یعنی صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کی اتباع ہم پر واجب ہے. جس دوران میں آگے بیان ہوگا ابھی کہ ہمیں کس نے حکم دیا کہ تم سلفی بنو، کس نے حکم دیا؟ سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ نہیں پوچھتے؟ جواب اکثر ساتھیوں کے پاس نہیں ہوتا. تو سلفی، سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو گزر گئے ہیں، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، جو جن سے ہم قرآن اور حدیث سمجھتے ہیں. اور جو فاسدین ہیں وہ بھی رہے ہمارے امت میں، جیسے جہم بن صفوان ہے، یہ بھی سلف میں سے ہے، لیکن کیا صالح میں سے ہے؟ صالح فاسدین میں سے ہے. جیسے جب بھی آپ کو بات ملے جہم بن صفوان نے یہ بات فرمائی تو اس وقت ترک کر دو، یہ صالحین میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے معتزلی، عمر بن عبید وغیرہ جو آئے ہیں معتزلی، وہ بھی فاسدین میں سے. اور اس طریقے سے آپ گنتے جائیں جتنی بھی یہ لوگ آئے ہیں. اب سلفیت کا مطلب کیا ہے؟ وہ گروہ، وہ لوگ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مفہوم سے سمجھا، یعنی صحابہ کرام، پھر تابعین، ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. یہ سلفیت ہے. سلفی کون ہے؟ سلفیت سمجھا گے. سلفی کون ہے؟ نہیں، سلفی، سلفی یہ شخص سلفی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو سلف صالحین کے راستے پر چلتا ہے. یہ نسبت ہے نا، سلفی ہے، حنفی ہے، فلاں. حنفی کون ہے؟ جو امام حنیفہ کی اتباع کرتا ہے. بلکہ حنفی وہ ہے، دیکھیں، حنفی وہ ہے جس نے قرآن اور حدیث کو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی سمجھ سے سمجھا ہے، پھر اپنا نظریہ بیان کیا ہے، اور اجتہاد بھی کیا ہے، اور ایک منہج لے کے ہیں، جسے کہتے ہیں حنفی. اور سلفی کون ہے؟ جس نے قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کی سمجھ سے سمجھا ہے. سلفی بننے کا کس نے حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ عجیب سی بات ہے. میں چند آیات بیان کرتا ہوں قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن قرآن مجید کو بیان کرنا کس کے ذمہ دے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کس کو یہ ذمہ دیا؟ خلفائے راشدین کو. ترتیب سے آتا ہے نا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. العرباض بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ابو داؤد الترمذی میں، الترمذی نے صحیح فرمایا، علامہ البانی نے حدیث کو صحیح فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موعظہ دیا جس سے وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ہمارے دل موم ہو گئے اور ہماری آنکھیں تر ہو گئی، آنسو بہنے لگے. تو ہم نے یہ کہا کہ یہ موعظہ جو ہے، کہنے موعظہ مودع، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع کہنے والے ہیں. فاوصنا یا رسول اللہ، ہمیں وصیت کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر. یہ ترجمہ ہوتا ہے تقوی کا، بہت وسیع مفہوم ہے، اس وقت وقت میں بیان کروں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ترجمہ کریں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. وصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة اور فرما برداری. وان تأمر علیکم عبد دوسری روایت میں حبشی اگرچہ اور فرما برداری حکمران کی اگرچہ حکمران غلام کیوں نہ ہو یا حبشی غلام کیوں نہ ہو. وعلیکم بسنتی ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا جو تمہیں سے زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا. صرف اختلاف نہیں اختلاف کثیر بہت ہی زیادہ اختلاف اور کثیرہ کے نیچے دو لائنیں لگا لیں صرف اختلاف نہیں ہوگا بلکہ اختلاف کثیر ہوگا. اور آج اختلاف کثیر ہے یا نہیں ہے؟ اختلاف کثیر. یہ وہی دور ہے جس کی پیشن گوئی 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے اور یہ اختلاف بڑھتا گیا پچھلے قرون میں کم تھا آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. تو اس کا حل کیا ہے جب اختلاف کثیر ہو؟ آگے فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی تم پر واجب ہے تم پر لازم ہے کہ میرے سنت کی اتباع کرنا. بس یہ فرمایا سنت کافی ہے. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی اور میرے بعد فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اور خلفاء راشدین کی سنت. سنت کا مفہوم کیا ہے یہاں پہ؟ طریقہ اور راستہ جیسے پہ سنت کا مفہوم بیان کیا تھا. خلفاء راشدین کے راستے کو مضبوطی سے تھامنا یہ بھی تم پر لازم ہے. کون سے خلفاء راشدین؟ المہدیین من بعدی. کون سے ہیں؟ چار. ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. آج حدیث لمبی ہے میں یہاں پر اکتفا کرتا ہوں. یہ کیوں نہیں فرمایا فعلیکم بسنتی؟ کافی نہیں تھا؟ کافی تھا یا نہیں؟ کافی نہیں تھا. اگر کافی ہوتا تو اللہ تعالی نے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت بھی دی اور بیان بھی بہترین طریقے سے عطا فرمایا تو فرما دیتے فعلیکم بسنتی کافی تھا. لیکن نہیں، جو اختلاف کثیر زیادہ اختلاف ہوگا وہ بھی بنیاد سنت کو ہی بنائیں گے. آگے لوگ آ کے سنت کو ہی بنیاد بنائیں گے، یہ حدیث ہی بیان کرے گا تم لوگوں کے سامنے. تو ان کو سمجھنے کے لیے دوسری قید ساتھ لگائی، وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، میرے بعد خلفاء راشدین کو سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنا. اور یہی ہے سلفیت. خلفاء راشدین ہمارے گزرے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں اور ہمارے لیے مقتدا ہیں، جن کی اقتداء کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا. دوسری حدیث، ابھی خلفاء راشدین آگے چار، 73 فرقوں کی حدیث، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. میری امت کے، یاد رکھیں، یہاں پہ یہود و نصارہ شامل نہیں. ایک شخص سے بعد میں بیان کر رہا تھا، یار امت تو دو قسم کی ہے نا، ایک وہ امت جس نے اتباع کی، ایک وہ امت جس نے انکار کیا. میں نے کہا جس نے انکار کیا وہ پہلے 72-73 میں چلے گئے، وہ 71-72 میں چلے گئے، اب یہ 73 فرقے جو بات ہو یہ وہ امت ہے جو اتباع کرے گی. وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. تعجب کی بات ہے، فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہو جائیں گے اور یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. آگے فرماتے ہیں کلوہا فی النار الا واحدہ، وہ سارے کے سارے جہنم میں ہیں سوائے ایک فرقے کے. یہ کثیر جو اختلاف کثیر تھا پچھلی حدیث میں، سب کے سب جہنم میں جا رہے ہیں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ یہ کون سا خوش قسمت فرقہ ہے جو صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے بھی. دیکھیں تعجب کی بات ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں 72 فرقے. یہ کون ہے یا رسول؟ فرماتے ہیں ہم علما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو کس پہ چلتے ہیں؟ جس چیز پر آج میں ہوں. کافی تھا یہاں تک؟ نہیں، اور میرے صحابہ تھے، یعنی میری حدیث اور جو لوگ آئیں گے اور اس حدیث کو سمجھیں گے اور تم لوگوں تک پہنچائیں گے. کون ہے وہ؟ اصحابی، میرے صحابہ، وہ اصحابی. دوسری روایت میں آیا ہے ما انا علیہ والجماعہ، لفظ جماعت کا استعمال ہوا، یہ بھی صحیح روایت ہے، الالبانی نے صحیح فرمایا. آیات اور بھی ہیں، میں ایک آیت دو آیتیں بیان کرتا ہوں بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. والسابقون الاولون کون ہیں؟ صحابہ کرام، مہاجر انصار. اگر کوئی شک کرے کہ وہ صحابہ نہیں ہے تو مہاجر انصار کون ہیں؟ صحابہ ہی ہے، تو ان کے علاوہ کوئی ہے مہاجر انصار؟ یہ ان کے نام ہے. ومن والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. والذین اتبعوهم کون ہیں؟ کس نے اتباع کی؟ صحابہ کی، تابعین نے کی ہے، اور ان کے بعد کے آنے والوں نے اتباع کی ہے، یعنی تا قیامت. جس نے بھی ان کی اتباع کی، شرط یہ کہ بے احسان، بہترین، اپنی ہوا نفس بیچ میں نہیں. ہاں، یہ صحابہ کا مفہوم بھی ہے، میرے عالم کا مفہوم بھی ہے، اس لیے یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے. نہیں، بے احسان کا مطلب ہے بہترین طریقے سے، اخلاص نیت کے ساتھ. اگر یہ صحابہ کا مفہوم ہے تو اسی پہ عمل کرنا ہے بس. میرا والد بھی اس کی مخالفت کرے اس کو چھوڑ دیں گے، اگر میرا امام بھی اس کی مخالفت کرے اس کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ بے احسان، دیکھیں ایک ایک لفظ حکمت والا ہے. والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے، تا قیامت راضی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. کیوں؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے ایک جنت نہیں، دونی جنتیں جمع ہے. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے سب سے عظیم کامیابی یہ ہے، اس راستے میں ہے. قرآن مجید، پھر حدیث، پھر خلفائے راشدین چار، پھر صحابہ، پھر تابعین، ومن تبعهم بإحسان یوم الدین، اور یہ ہے سلفیت. قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہوا. اپنی طرف سے میرے خیال میں نے کوئی قول نہیں بیان کیا، اور آگے بھی کچھ آیتیں جو ان کی طرف واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کافی ہے اتنا. اب آگے سوال ہوتا ہے حنفی اور سلفی میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص کہتا ہے میں حنفی ہوں، اور میں کہتا ہوں میں سلفی ہوں. ہم کہتے ہیں تم حنفی ہو، تم غلط ہو، اور یہ جو کہتے ہیں یہ سلفی ہے، صحیح ہے، یہ کوئی انصاف ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے. جو شخص کہتا ہے میں حنفی ہوں، وہ اپنی نسبت ایک شخص کی طرف کرتا ہے. کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور جو کہتا ہے میں سلفی ہوں، وہ اپنی نسبت ایک گروہ کی طرف کرتا ہے. اگر کوئی شخص بری ہو جائے امام ابو حنیفہ سے، میں کہتا ہوں میں امام ابو حنیفہ سے بری ہو جاتا ہوں، کوئی فرق پڑے گا مجھے؟ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر کوئی شخص کرے میں سلف صالحین سے بری ہوتا ہوں، کیا حکم ہے؟ کافر. فرق جانا ہے، سمجھا فرق؟ جو شخص سلفیت سے بری ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ سے بری ہو رہا ہے، وہ تابعین سے بری ہو رہا ہے، اور جو صحابہ سے بری ہو جائے تو دار اسلام سے خارج ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دلیل بیان کرتے ہیں، جو شخص صحابہ سے بغض رکھتے ہیں قرآن مجید سے ان کے کفر کی دلیل بیان کرتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو جو صحابہ کو گالی دے وہ کافر ہے، کہاں تمہارے قرآن مجید میں دکھاؤ، کہاں حدیث میں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لیغیظ بہم الکفار، کیسی آیت ہے؟ الرحماء بینہم فضل من اللہ ورضوانہ فی وجوہ اثر السجود والانجیل، آگے فآزروا فاستغلظ فاستوى على السوق يعجب الزراع، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. یہ شاہد ہے. اللہ مثال بیان کی صحابہ کرام کی، ایک درخت اور پودے سے، آخر میں فرماتے ہیں یعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، جو بغض رکھتے ہیں کون ہے؟ وہ کافر ہیں. یعنی کافر ہی صحابہ سے بغض رکھ سکتے ہیں، مومن بغض نہیں رکھ سکتا. اور جو سرے سے سلف صالحین سے بری ہو جائے تو یاد رکھیں وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو سب سے پہلے یہ فرق ہے حنفی کہلوانے میں اور سلفی کہلوانے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک شخص ہے رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے شاگرد ایک گروہ ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اور شریعت کے احکام کو ایک ہی نظریے سے دیکھا, ایک ہی نظر سے دیکھا. اور ایک شخص سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ایک گروہ سے غلطی ہو سکتی ہے؟ کم چانسز ہیں. بلکہ جس گروہ کو اللہ تعالیٰ تزکیہ کر دے تو اس میں غلطی کی گنجائش نہیں رہتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ, امت کا گمراہی پہ اجتماع ہو ہی نہیں سکتا. اب سلف صالحین جس پہ اجتماع کروں کا اجماع ہو جائے تو غلط ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. کیا یہ کافی نہیں؟ میں مسلمان ہوں, کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایک شخص پوچھتا ہے تمہارا مذہب کیا ہے, کیا جواب دینا چاہیے؟ اسلام ہوں. ایک شخص تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں. یہ کہنا چاہیے؟ علامہ البانی سختی سے منع کرتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ شیعہ بھی کہے گا میں مسلمان ہوں. شیعہ کیا کہتا ہے؟ میں شیعہ ہوں. کوئی مسلمان کہتا ہے؟ خارجی کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہوں. قادیانی کیا کہتا ہے؟ چھوڑیں, قادیانی کیا کہتا ہے؟ امریکہ اور یورپ میں جو قادیانی پھیلی ہوئی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ قادیانی کی طرف دعوت دیتے ہیں یا اسلام کی طرف بریکٹ میں دعوت دیتے ہیں؟ اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے, یہ حق ہے. علامہ البانی کا قول میں آخر میں تھوڑا سا ہے, میں یہ بیان کر دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ آج سلفی دعوت کو نرم کیا جا رہا ہے جو کتاب اور سنت اور سلف صالحین کے منہج پر قائم ہے, اور دوسرے گروہوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, کم سے کم چار مذاہب والوں کو, کہ یہ سب اہل سنت اور جماعت کے دائرے میں ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں ہرگز نہیں, کیونکہ اس لفظ میں وہ بھی داخل ہیں جو ہمارے عقیدہ سلفیت سے مخالفت کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کے وسیع مفہوم ہے, ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے ساتھ ہم اختلاف کرتے ہیں عقیدے میں, وہ بھی شامل ہے کہ نہیں؟ اب جو بندی بھی اہل سنت و جماعت میں سے ہے, وہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت میں سے ہے. بریلوی بھی کہتا ہے, اور جتنے بھی فرق خوارج ہیں یا معتزلی ہیں مرجی, سب کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت میں سے ہیں. آگے فرماتے ہیں یہ کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور یہ بھی کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں کتاب و سنت پر, اور یہ بھی کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں کتاب اور سنت کے منہج پر. کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے, ایک شعر انہیں بیان کیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ سب لیلا سے تعلق بیان کرتے ہیں اور لیلا ان سب کو جانتی, ان میں سے کسی کو جانتی ہی نہیں. یعنی جو اہل سنت و جماعت کا نام جو اتنا وسیع مفہوم ہے, اس میں سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پہ چل رہے ہیں, جیسے میں نے ایک دم مثال بیان کی ہے, اور قرآن و حدیث ان سے بری ہے کیونکہ یہ باطل عقائد قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. اور وہ زبردستی ایسے ٹھونس دیتے ہیں آیت کا مفہوم کہاں ہے, آیت پڑھ کے اس کا مفہوم تبدیل کر کے بیان کر دیتے ہیں, اور حدیث کا مفہوم یا تبدیل کر دیتے ہیں یا ضعیف من گھڑت حدیث لے کے آتے ہیں. آگے فرماتے ہیں جیسا کہ کافی نہیں صرف قرآن پر اعتماد کرنا شریعت کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ سنت قرآن کو بیان کرتی ہے, اسی طرح آخری زمانے میں ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت یعنی حدیث پر اعتماد کریں, کیونکہ منہج سلف صالحین قرآن اور سنت کو بیان کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں جو سلف صالحین کی طرف نسبت کرتا ہے وہ عصمت کی طرف نسبت کرتا ہے. جانتے ہیں معصوم ہے, یعنی اس میں غلطی کی گنجائش نہیں, اس میں غلطی نہیں ہے. وہ عصمت کی طرف نسبت کرتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرقہ ناجیہ کی وضاحت فرمائی, نجات پانے والے گروہ کو بیان کیا, فرمایا کہ یہ وہ گروہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تھے. تو یہی ہمارے سلف ہیں جو ان کے راستے کو تھام کر چلتے ہیں, وہ یقینا اپنے رب کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں, اور جو ان کی طرف نسبت کرے گا یعنی اپنے آپ کو سلفی کہلائے گا یا سلفی کہے گا تو یہ نسبت اس کو شرف بخشے گی اور اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا, اور وہ نجات پانے والے گروہ میں الفلقہ الناجیہ میں سے ہوگا. اسی طرح جو شخص نسبت اختیار کرتا ہے وہ دو چیزوں سے خالی نہیں. نمبر ایک, یا تو وہ کسی شخص کی طرف نسبت ہوتی ہے جو معصوم نہیں, یعنی ایک شخص جیسے حنفی ہے, جیسے اخوان مسلمین کس کی طرف نسبت ہے ان کی, حسن البنا, اس طریقے سے جماعت اسلامی والے مولانا مودودی, اس طریقے سے یہ جو ایک شخص کی نسبت ہے وہ فرماتے ہیں یا تو ایک شخص کی طرف نسبت ہوتی ہے جو معصوم نہیں ہے, یا ایسے لوگوں یا گروہ کی طرف نسبت ہوتی ہے جو اس ایک شخص کے منہج پر چلتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں جو معصوم نہیں. معصومیت تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت میں ہے, جس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ اس کو تھامے رکھو, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان کے بعد صحابہ کرام کی سنت کو. ہم اصرار کرتے ہیں, آگے فرماتے ہیں, ہم اصرار کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ قرآن اور سنت کے لیے صالحین کی سمجھ کے مطابق ہونی چاہیے, تاکہ ہم عصمت میں ہوں اور ہم دائیں بائیں جانب مائل نہ ہو جائیں, یا اپنی شخصی سمجھ سے راہ راست سے نہ ہٹ جائیں یا منحرف نہ ہو جائیں, جس کی کوئی دلیل نہیں قرآن میں اور نہ ہی سنت میں. تو آج کے درس میں صرف ایک تعارف تھا اس منہج کا, جس پہ انشاءاللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی. اور یہ عقیدہ جو ہے, اب جیسے آپ جانتے ہیں, یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دین کی بنیاد ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ عقیدہ ہے ہمارا اور یہی بنیاد ہے. نماز, روزے, حج, زکات بعد میں آتے ہیں. آج کل جتنی بھی گروہ دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, سلفیت الحدیث کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, وہ سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یا تو اپنے باطل عقیدے کی طرف, یا نماز پڑھو, زکات دو, حرام نہ کھاؤ, اس طرف دعوت دیتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اور تبلیغ کی جو بنیاد ہے وہ ہے توحید کی بنیاد, عقیدے کی. اور عقیدہ کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کافی نہیں, یعنی صرف قرآن پڑھنا اور حدیث سامنے رکھ کے پڑھنا کافی نہیں, عقیدے کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کی سمجھ بہت ضروری ہے. ان لوگوں نے اس عقیدہ کو کیسے سمجھا, قرآن مجید سے, حدیث سے کیسے اخذ کر کے ایک عقیدہ بنایا, جو اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے یاد رکھیں, اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں جیسے میں ترتیب بیان کروں اگلے دروس میں انشاءاللہ. ایک تو قرآن اور حدیث اور اجماع السلف صالحین سے لیا گیا ہے. نمبر دو, مخالفین کا رد کرتے ہوئے یہ عقیدہ بنایا گیا ہے, مخالفین کا رد کرتے ہوئے. مثال کے طور پر جیسے بنیادوں میں ایک بنیاد ہے اہل بیت کی, کیا جگہ ہے اہل سنت جماعت کے درمیان. اب اہل بیت کی جگہ کہاں سے آئی, شیعوں نے انہیں معصوم بنا دیا. تو ہم اس کو واضح کرنے کے لیے اپنے عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, اہل بیت کون ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور یہ بھی عقیدے میں شامل ہے. پھر مسح خفین, مسح خفین جو ہے موضوع پر مسح کرنا, اسے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ جانتے ہیں, لیکن علماء نے اس کو عقیدے میں ہی شامل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مخالفین شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں مسح کرنا جائز نہیں, تو ان کے رد میں یہ بھی عقیدہ کی بات میں علماء نے بیان کیا. تو اس طرح کی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے دروس میں عقیدہ کا بیان ہوگا انشاءاللہ, اور یہ سلسلوار درس ہے. اور میں شکر گزار ہوں مدرسہ حفظہ کی انتظامیہ کیا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آؤں اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں. اور عقیدہ کا مفہوم اور عقیدہ کے دروس انشاءاللہ جیسے جاری رہیں گے اس طریقے سے آپ بھائیوں کو آگاہ ساتھی کر دیں گے. اور میرا خیال ہے یہ بات ہوئی کہ ہر جمعرات کو تقریباً یہ سلسلہ سے جاری رہے گا, اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. یہ سب بنیادی باتیں ہیں. آج کے درس ایک علمی درس تھا, کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ طالب علم ماشاءاللہ یہاں پہ زیادہ رہتے ہیں, اور ان کی خواہش تھی کہ ایسی دروس منعقد کیا جائیں عقیدے پر. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں علمی باتیں نہ بیان کروں, لیکن مجبورا مجھے کچھ ایسے الفاظ کہنے پڑے جو شاید تھوڑے سے مشکل بھی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو گئی ہے، منہج کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس عقیدے کو سمجھیں، اور صرف عقیدے کو نہیں بلکہ عبادات اور معاملات میں بھی ہمارا یہی راستہ اور یہی منہج ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے عقیدہ کا، جو بیان ہوگا انشاءاللہ وہ مجمل عقیدہ کیا ہے، پھر دو دروس میں انشاءاللہ اجمالی طور پر ہمارا کیا عقیدہ، پھر تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو الگ الگ بیان کریں گے. اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں نہیں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ جو سلف صالحین کا راستہ چھوڑے وہ کافر ہے. میرے بازار غور سے سنیں، جو بری ہو جائے، بری ہونا اور چیز ہے اور چھوڑنا اور چیز ہے، فرق سمجھیں ذرا. یعنی سرے سے انکار کرنا اور بری ہونا الگ چیز ہے. کوئی حنفی یہ نہیں کہے گا کہ میں کسی صحابی کی اتباع نہیں کرتا ہوں، کوئی نہیں کہے گا یہ. اگر وہ کہتا ہے تو اس کا ایمان جاتا ہے. میں نے یہ کہا جو ایک شخص سے بری ہوتا ہے، میں اگر کہتا ہوں میں امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے بری ہوتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے میرے ایمان میرے اسلام میں؟ لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں میں سلفیت سے نعوذ باللہ بری ہوں، اس میں صحابہ بھی شامل ہے، تو وہ صحابہ سے بری ہو رہا ہے. اور کوئی شخص یہ نہیں کہے گا میں سلفیت سے بری ہوں. یاد رکھیں، جی ہاں جی، یہ بات تو واضح ہے میرا خیال ہے، شامل ہیں، لیکن ایک شخص ہے اور سلف صالحین گروہ ہے. یہ فرق سمجھیں آپ، امام ابو حنیفہ سلف صالحین میں شامل ہیں، لیکن صرف ایک شخص کی اتباع کرنا سلفیت نہیں ہے، یہ شخصی اتباع ہے. لیکن ایک گروہ میں وہ بھی شامل ہیں. اگر امام ابو حنیفہ ایک بات کرتے ہیں، سلف صالحین کی مخالفت نہیں کرتے، تو وہ بھی ان میں شامل ہیں. ہم جو اتباع کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی اتباع نہیں ہو رہی تھی اس وقت، بلکہ سلف صالحین کی اتباع ہو رہی تھی. لیکن جس میں مخالفت ہو جائے، سلف صالحین ایک طرف اور امام ابو حنیفہ ایک طرف، جی ہاں وہ سب کو مار رہے ہیں. جو سلفی ہیں جس میں نے بیان کیا، وہ سارے امام کی پیروی کرتا ہے. جی ہاں، امام ابو حنیفہ سلفی ہی تھے، یہ حق ہے. لیکن ایک بات ہے، امام حنیفہ سے غلطی بھی ہوئی. دیکھیں ایک شخص ہے، ہم بھی سلفی، ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ان سے عقیدے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ غلطیوں کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی، نہ کفر اکبر پر اس پہ کسی نے فتویٰ لگایا ہے. جنہوں نے یہ باتیں بیان کی، ابو حنیفہ کی مخالفت بیان کی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. ہاں، ان کو ارجاء ان میں تھا، آگے بیان ہوگا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن حقیقت وہ سلفی ہی تھے. میں نے ایک بھائی کا سوال ہے کہ فرض اور واجب مترادف ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں آپ. مترادف کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہیں، مختلف نام ہیں. موبائل جوال ایک ہی چیز ہے، موبائل اس کا مترادف ہے جوال. فرض مترادف ہے اس کا واجب، لیکن احناف اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں فرض اور چیز ہے اور واجب اور چیز ہے. جو قطعی چیز سے ثابت ہو جائے وہ فرض ہے، جو ظنی دل سے ثابت ہو واجب ہے. وتر کی نماز، وتر کی نماز نوافل میں سے ہے. اب دلیل میں آپ سے پوچھتا ہوں، پتہ ہے وہ سنت ہے. کچھ علماء نے وجوب کا لفظ استعمال کیا کہ درست نہیں. اب جانتے ہیں کیوں سنت ہے، واجب نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا؟ صحیح بخاری مسلم میں ایک اعرابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دین کی جو بنیاد ہیں وہ بیان کی، اور پانچ نمازیں جو فرض ہیں وہ بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحابی نے کہا، اس اعرابی نے، یا رسول اللہ میں اس سے ایک چیز بھی زیادہ نہیں کروں گا، صرف یہ پانچ ہی پڑھوں گا اور کوئی زیادہ نہیں کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی. اگر وتر بھی فرض ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھہر جائیں، پانچ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو ہے وتر. اس کی دوسری دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر و سفر میں ہمیشہ پڑھی، لیکن مزدلفہ کی رات کو حج میں ثابت نہیں کہ انہوں نے پڑھی ہو. اگر فرض ہوتا تو ضرور پڑھتے، تو مزدلفہ حج میں کرتے ہوئے مزدلفہ کی رات کو ان سے ثابت نہ ہو کہ انہوں نے وتر نماز پڑھی. تو اسے یہ واضح ہوتا ہے کہ وتر کی نماز فرض نہیں, واجب نہیں ہے, بلکہ سنہ مؤکدہ کہہ سکتے ہیں, الگ بات ہے. میں نے یہ کہا کہ مصطلحات حدیث جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک طرح سے قرآن, قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. لفظ اور معنی کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اس کی مثال دیکھیں, قل ہو اللہ احد, اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دو, کو یہ لوگوں تک پہنچائے, قل ہو اللہ احد, جا کے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے. قل کہہ دیں, فرما دیں اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بھی بیچ میں شامل کر دیا, قل ہو اللہ احد. یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے. قل کیوں بیچ میں آیا؟ کیونکہ قرآن مجید جو ہے لفظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس میں رد و بدل ایک لفظ کا نہیں ہو سکتا. جو حدیث ہے اس کے برعکس, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے, یہ مسئلہ بیان کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ اور اپنے معنی استعمال کرتے ہوئے حدیث بیان کی, اسے کہتے ہیں حدیث. جو حدیث قدسی ہے دونوں کے بیچ میں ہے. لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لفظ ہے, اور معنی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. اگر لفظ بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا جیسے قرآن ہوتا تو حدیث قدسی بھی قرآن ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن قطعی طور پر ثابت ہے, کسی کو شک نہیں. جس نے ایک لفظ پر, ایک آیت پر شک کیا, دار اسلام سے خارج ہے. حدیث میں صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, اور حدیث قدسی میں بھی صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جو اللہ تعالیٰ کا اپنا لفظ ہے کسی کی ضرورت نہیں کہ اسے تبدیل کر سکے یا اسے صرف شک کی بنیاد پر دیکھ سکے. لیکن جب بشر کی بات بھی بیچ میں آئی تو اس میں ضعف بھی ہو سکتا ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ اعلم. علامہ البانی تو بہت, اپنے ایک پورا درس ہی مجھ سے اس سوال میں پوچھا. علامہ البانی اگر آپ نہیں جانتے تو اتنا جان لینا کافی ہے, البانیہ میں رہتے تھے, عجمی ہیں, عربی نہیں ہیں. وہاں سے ہجرت کر کے نکلے کافروں کے عذاب کی وجہ سے اور شام کی طرف آئے. شام میں ان کے والد جو ہے گھڑی کا کاروبار کرتے, گھڑی نہیں جو بناتے ہیں, واچ میکر جو ہیں, وہ کام کرتے تھے. اپنے والد سے یہ کام سیکھا اور جو ابتدائی مدرسہ ہے وہاں پہ پڑھتے رہے. ان کا والد حنفی تھا. یہ ابھی ہماری صدی میں, آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 80 سال پہلے ہوگا یہ سب. تو شروع کی تعلیم جو ہے وہ مذہب حنفی پہ انہوں نے کتابیں پڑھی, اور اس کے بعد وہ خود محنت انہوں نے کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں 12-12 گھنٹے روزانہ بھی مکتبے میں گزارتا تھا. یہ محنت ہے. اور کتابیں پڑھتا تھا اور مجھے, اور واپس آ کے کام بھی کرتے تھے. گھڑی کا کام دقت ضرورت ہوتی, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو ان کا ذہن یہ کام جو ذہن شارپنیس آتی ہے, ذہن میں ذہن اور پختگی پیدا ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 12-12 گھنٹے بھی گزارتا تھا مکتبے میں, اور انہوں نے کتابوں سے علم حاصل کیا اور کچھ علماء کی طرف بھی جاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس امت کے لیے چنا ہے. محدثین جتنی موجود ہیں آج کے زمانے میں, ایسا محدث میں نے نہیں دیکھا, بلکہ امت کا اجماع ہے آج کہ علامہ البانی سب سے بہترین محدث ہیں, کوئی شک نہیں. اور ان کا منہج موجود ہے, ان کے دروس موجود ہیں, ان کی تقریباً 5,000 سے زیادہ کیسٹ موجود ہیں مارکیٹ میں, اور ان کا منہج واضح ہے, سب جانتے ہیں. اور ان کے اکثر شاگرد شام میں ہیں, سعودی عرب کے یہاں پہ بھی کچھ ان کے شاگرد موجود ہیں جو وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ان پر رحم فرمائے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. انہیں جو جہاد کیا, علمی جہاد جو کیا ہے, ان کی مثال میرا خیال ہے اس زمانے میں کہیں اور نہیں ملتی. تین چار سال پہلے میرا خیال ہے. جی ہاں, قرآن کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوا, کوئی شک نہیں, صحیح بات ہے.
جو اصول و قواعد بنائے ہیں وہ تقریباً 100-150 سال کے بعد بنائے ہیں, اس کی کی کوئی دلیل آپ سمجھو وقت میں صحابہ سے یا
نہیں؟ دیکھیں حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کم براہ راست سنتے تھے اور بیچ میں کوئی شخص تیسرا نہیں تھا جس پہ شک کیا جائے کہ ایسے صحابہ کرم سب عدول ہیں، اللہ تعالیٰ پہ راضی ہے، ان کے تذکرہ قرآن مجید نے کر دیا ہے. اگر صحابی میں جہالت بھی ہو، محدثین کا یہ قاعدہ بھی ہے، صحابی مجہول ہو، پتہ نہیں کون صحابی ہے، تو حدیث صحیح ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے صحابی عدول ہیں، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا ہے. لیکن جیسے زمانہ دور ہوتا گیا اور تین بہترین صدیاں گزرتی گئیں، بعد میں آنے والے لوگوں میں سے منافق بھی تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، جس میں نے ابھی بیان کیا محمد سید مصلوب ایک شخص تھا، ایک شخص نے 4000 حدیث وضع کی. تو پھر ضرورت پڑی علماء کو کہ پتہ لگایا جائے کہ کون سچا ہے کون برا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کہاں سچا ہے کہاں جھوٹ ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آسان بات ہے کیا؟ ایک شخص کو دیکھیں، اس کی پوری زندگی دیکھیں، اس کا گھرانہ کیسا ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا شاگرد کون ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کیسا شخص ہے، شادی کس گھرانے سے کی. یہ عام بات نہیں ہے، ایک ایک شخص کی اتنی تفصیل بیان کرنا اور اس کو جاننا، پھر اس کی بات کو ماننا. اور ایک سند میں 20-30 لوگ بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں، تو اتنے لوگوں کی طرف جا کر سمجھنا کیا بھی آسان سمجھتے ہیں؟ لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، اسماء اور رجال پہ کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، زندگی ساری اسی کام پہ لگے رہے. تو یہ قاعدہ اور قانون بنانا جو ہے، یہ انہوں نے قرآن مجید اور حدیث سے لیا ہے، اپنی طرف سے نہیں لیا. اب ایک شخص ہے، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی خبر لے کے آئے تو اچھی طرح جانچ لو، دیکھ لو، تحقیق کر لو کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو قرآن مجید سے انہوں نے اخذ کیا ہے، کسی پہ بہتان نہیں لگایا کہ یہ شخص ایسا ہی ہے، بس ایسا ہی ہے. بلکہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک شخص آتے کہتے ہیں، امام شعبہ فرماتے ہیں، تعالوا نغتاب لحظة للہ، آئیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی دیر.